الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين آمين بالقاسم محمد
صلى الله عليه
وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف ہدایت کوئی سادہ عمل نہیں ہے، ہدایت بہت پیچیدہ عمل ہے، اور دوسرے کو ہدایت دینا وہ اس سے بھی سخت عمل ہے۔ انسان اپنے بارے میں کافی چیزیں جانتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کب میرا نفس عبادت پہ مائل ہوگا، کب مائل نہیں ہوگا، کب سختی اٹھا لے گا، کب سختی نہیں اٹھائے گا۔ مجھے ان سب کا خیال رکھنے میں کوئی بہت بڑی مشکل نہیں آتی، اپنے آپ کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، البتہ اس میں بھی انسان بعض اوقات غلطی کر دیتا ہے۔ لہذا امام سے روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ اپنے نفس کو مستحبات پر بہت سختی میں مت ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو باغی ہو جائے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس بہانے ہم کوئی سختی نہ کریں کہ بھائی چونکہ وہ روایت کہہ رہی تھی کہ سختی میں نہ ڈالو تو میں کوئی مستحب کام ہی نہ کروں، ورنہ میرا نفس تو ہمیشہ یہی کہے گا کہ بھائی مت کرو، تھوڑا سختی بھی ڈالے لیکن اتنی سختی اتنی مصیبت نہ ڈالے کہ اس کے لیے بالکل ہی بغاوت ہو جائے۔ لیکن اپنے آپ کو تو پہچاننا آسان ہوتا ہے، دوسرے کو ہدایت کی دعوت دینا بہت سخت کام ہوتا ہے۔ اب اس میں کبھی انسان آگے چلا جاتا ہے، ایسی چیزوں کی دعوت دینے لگتا ہے، اس طرح سے بلانے لگتا ہے کہ وہ بجائے یہ کہ پروڈکٹیو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی بندے خدا نے مجھے بتایا کہ بھائی میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہوں، لوگ مجھ سے لڑتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کام ہے بھائی، نماز کے لیے بلانا چاہیے، امر بالمعروف نہیں انہیں مڑ کر۔ پھر بھائی نے بتایا کہ وہ اذان فجر سے آدھے گھنٹے پہلے جا کے لوگوں کو دروازہ کھٹکھٹاتا تھا۔ میں نے کہا اب یہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نماز کے لیے بلائے، لیکن یہ ہے کہ اب گھر میں جا کر آپ صبح صبح دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو تو ہم زبردستی تو نہیں لا سکتے مسجد سے، یہ تو نہیں کر سکتے۔ جس نے آپ کے ساتھ طے کیا آپ اس کے ساتھ کر سکتے، لیکن نہیں طے کیا تو نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی خاطر ہدایت کا عمل اپنے منتخب ترین انسانوں کے سپرد کیا، ان کو معصوم کا لقب دیا، معصوم کی صلاحیت، مقام عصمت کی صلاحیت دی انہیں کہ اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر اس کا اثر بہت دیر تک باقی رہے گا۔ یہ جو ہدایت کا عمل ہے یہ ہمیں اپنے اوپر کہیں نہ کہیں نافذ کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنی ہدایت کس طریقے سے کروں، اور اگر اس ہدایت کو سیکھنے یا سکھانے کے عمل کو کہتے ہیں تو ہم اس کو تعلیم اور تربیت تعبیر کرتے ہیں کہ کیسے میں اپنے آپ کو سکھاؤں، کیسے میں اپنی تربیت کروں کہ میں ہدایت کے راستے پر چل سکوں۔ میں نے عرض کیا ہدایت کا کام اللہ نے اپنے سپرد دیا، منتخب بندوں کو دیا، ہمیں بھی ذمہ دار قرار دیا۔ یہ راستہ انبیاء کا راستہ بنتا ہے، آسان کام نہیں ہے تعلیم و تربیت کا کام، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اب اس میں کس ٹائپ کی احتیاط ضروری ہے، اور جیسا کہ کل میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمیں بنیاد میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ہدایت کا جو بنیادی ترین عمل ہے شروع کہاں سے کرنا چاہیے۔ تو پہلے دنیا کی تعلیمات میں سے جو دنیا میں سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اس میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں بہت سارے علوم ایسے ہیں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر ایک فلٹر لگا کر ان سے سیکھیں۔ اصل دنیا میں علم نفسیات میں، سائیکالوجی میں بہت کام ہوا ہے، انہوں نے اپنے دنیا کے لیے کیا ہے۔ مثلا ان کو ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہوگی تو وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کا لوگوں پر اثر کیا ہوتا ہے، کس سائنس میں اس کو ڈسکس کریں گے، علم نفسیات کے اندر وہاں پہ جا کے دیکھیں گے، اور بھی بہت سارے سائنسز دیکھیں گے، ایڈورٹیزمنٹ کے اندر پتہ نہیں کتنے سائنس انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہاں پہ جا کے کام کریں گے۔ تو ان کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم فلٹر لگا کر سیکھیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ بچے کا جو پیدائش سے پہلے کا دور ہے شکم مادر میں، یہ اس کی ہدایت کے لیے مؤثر ہے، یہ بہت مؤثر ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس دعائیں موجود ہیں، جو کتاب ترجمہ بھی ہوئی ہے میرے خیال میں ہمارے پاس اردو میں، اس کے اندر حتیٰ دعاؤں کے لیے یہ موجود ہے کہ مثلا پہلے مہینے میں، پہلے ہفتے میں یہ دعا پڑھی جائے، دوسرے ہفتے میں یہ دعا پڑھی جائے، دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں یہ دعائیں پڑھی جائیں، اس طرح بہت پوری لسٹ موجود ہے ہمارے پاس، اس طرح سے کام کیے جائیں۔ کچھ کتابیں ہیں ایسی کم از کم، کیوں اس طرح سے ہے, کیوں اس وقت میں محنت کروا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ بچے پہ اثر پڑے گا. اب اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں ان میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر اس وقت میں بچے کے اوپر کوئی اثر پڑے تو بعض اوقات اس کا اثر تین تین نسلوں تک باقی رہتا ہے. تین تین نسلوں تک, ہم لوگ مانوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی باقی رہتا ہے. بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں جو میرے ذہن میں بہت ہی اجمالی طور پر آ رہی ہے, وہ یہ کہ کسی ملک کے اندر قحط آیا جو ذہن ہالینڈ تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, دوسری جنگ عظیم کے دوران میں, تو اس دوران میں جو بچے شکم مادر میں تھے قحط کے زمانے میں ان کو غذا کم ملی, کیونکہ شہر بھر میں قحط تھا, اس کی وجہ سے شکم مادر میں ہونے والے بچوں کو غذا کم ملی چونکہ ان کی ماں کو کھانا کم مل رہا تھا. اور جن بچوں کی حالت وہ تھی ان کی تیسری نسل پر بھی اس وقت کا اثر پڑا ہے, چند مہینے تھا صرف. مثلا جو بچے پانچویں مہینے میں تھے نوے مہینے تک ان کو ماں نے کھانا کم کھایا تو کھانا کم ملا, ان کا جسم کمزور ہوا, تو ریسرچ کہتی ہے تین نسلوں تک ان کی اولادوں پہ اثر پڑتا رہا اس غذا کی کمی کا. اب اگر صرف اسی ریسرچ کو پک کریں کہ اگر شکم مادر میں ماں نے کھانا کم کھایا تو اس کے جسم پہ ایسا برا اثر پڑا جو تین نسل چلا ہے, اور اگر ماں نے گناہ کیا ہوں تو بچے کے اوپر کتنا اثر پڑا اور کتنی نسل چلے گا, اس کا مطلب یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جسمانی تحقیق بھی ثابت کر رہی ہے, روحانی اعتبار سے تو ہم ثابت نہیں کر پائیں گے شاید, لیکن کم سے کم جسمانی تحقیق تو ثابت کر رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم تھا, اور اس موقع پر اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اس کا اثر بہت برا اثر پڑے گا. تو ہمیں خود بخود دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہم کہاں سے کام کو شروع کریں. میں چونکہ تربیت عرض کر رہا ہوں تو تربیت کا تو مطلب یہ ہے کہ بچہ دنیا آ چکا ہے اور اس بچے کے ساتھ کچھ انٹریکشن کیا جا رہا ہے. مانوی تعلیم تو اسی وقت سے شروع ہو جائے گی جب بچہ شکم مادر میں تھا, در حقیقت اس سے بھی پہلے, کہ جب اس نے اپنے لیے کسی ہمسر کا انتخاب کیا اسی وقت سے. لیکن تربیت کا عمل ظاہر ہے اس وقت سے ہے جب بچہ پیدا ہو چکا ہے, اس نے انٹریکشن کرنا شروع کیا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, کچھ سمجھ رہا ہے, ان سب میں بہت ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوں گی. مثلا نعوذ باللہ تعالی اس موقع پر خدا نہ کرے اگر ماں میوزک سنتی تھی تو بچے پہ کیا اثر پڑ رہے ہوں گے, خدا نہ کرے جس کو ہم لوگ کام بھی نہیں کر رہے کہ اگر وہی ماں اس بچے کے ساتھ مثلا ٹیلی ویژن کے اوپر ڈرامے دیکھ رہی تھی, ان ڈراموں کے اندر جرم دکھایا جا رہا تھا, آیا ماں پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. عجیب و غریب چیزیں جو دنیاوی تحقیقات سے ثابت ہوئی ہیں, اور اگر ہم انہی کو پک کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہمیں 1400 سال پہلے کہا جا رہا تھا شاید اب کچھ وقت آ گیا ہے, لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے. میں نے عرض کیا یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس فیز کے اندر گفتگو کروں, میرا موضوع اس فیز میں جہاں بچہ انٹریکشن کرنے کے قابل ہو گیا ہے. ہم نے اسے کچھ سمجھانا ہے, کیا چیز سمجھائیں سب سے پہلے, اور کس چیز کو دیکھیں کہ یہ مین ہے اور باقی چیزیں برانچز ہیں. اس کے لیے ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں دنیا سے پھر ایک مثال عرض کر رہا ہوں, اور شاید بہت زیادہ موقع مناسبت سے شاید نہ ہو, لیکن معذرت چاہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے شاید مؤثر ہے. آپ نے شاید کبھی ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا ہو کہ کوئی بلڈنگ گرائی جا رہی ہوتی ہے, ڈیمولیشن ہوتی ہے, بلڈنگ کو گراتے ہیں, کئی منزلہ بلڈنگ ہے جس کو آپ ختم کریں تاکہ وہاں پہ کوئی نئی بلڈنگ بنائیں گے. تو یہ جب بلڈنگ کو گرانے لگتے ہیں تو یہ بم لگاتے ہیں اس کے اندر, اور وہ ڈائنامائٹ وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ بلڈنگ گرے. تو وہ ڈائنامائٹس کہاں لگاتے ہوں گے, تو ظاہر ہے یہ لوگ پلرز میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب پلرز اگر گر جائیں گے تو باقی بلڈنگ خود بخود گر جائے گی. اچھا, اس میں بڑا رسک ہوتا ہے کہ وہ بلڈنگ اگر پیچھے گر گئی تو کیا ہوگا, مثلا بڑی بڑے ٹاورز ہوتے ہیں, چمنیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات کئی کئی 100 فٹ اوپر جا رہی ہوتی ہیں, تو ان کو گرانے کے لیے اگر یہ ایسی گر گئی تو پھر تو پتہ نہیں کتنی تباہی کر دے گی. تو اس کو بالکل نیچے بٹھانا ہوتا ہے کہ وہ سیدھی طریقے سے نیچے جا کے بیٹھ جائے. تو یہ جتنا سارا کام ہو رہا ہوتا ہے یہ سارا بنیادوں میں اور پلرز کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں, کہ اگر پلر صحیح بیٹھ گئے تو پوری بلڈنگ ویسے ہی بیٹھ جائے گی, اور اگر پلرز صحیح نہیں کھڑے ہوئے تو بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی کہہ رہے کہ نہیں. گرانے کے لیے بھی پلر چاہیے, کھڑا کرنے کے لیے بھی پلر چاہیے. اب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, تربیت کا پلر کہاں پر ہے؟ کون سی وہ جگہ ہے جس کو اگر ہم نے صحیح کر لیا تو انسان کی تربیت کی باقی عمارت صحیح ہو جائے گی, وہ کون سی جگہ ہے؟ اچھا یہ بہت بنیادی مسئلہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ میں ایک بچے کی ساری تربیت نہ کر سکوں, لیکن میرے پاس کچھ تربیت کا امکان ہے تو میں کہاں پر محنت کروں. اسی طرح باپ اپنے بچے کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں کر پاتا آج کی دنیا میں. مثال کے طور پر اگر دن کے 24 گھنٹے ہیں اور ورکنگ ڈے ہے تو میرا خیال میں کام کاج کرنے والا باپ مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ وہ بھی بہت اگر نکال لیا تو اپنے بچے کے ساتھ نکال پائے گا, ورنہ اتنا بھی نہیں نکال سکتا. کس چیز پر محنت کرے کہ میرے بچے کے اندر اگر یہ صحیح ہو گیا نا تو باقی چیزیں تو صحیح ہو ہی جائیں گی. اب اس میں کچھ نکات دیکھنے پڑیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد.
اچھا یہ سب چیزیں کچھ اور شرائط کے ساتھ ہیں, ان شرائط کو اپنے نظر میں ہم جسے کہتے ہیں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہیں, اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت ایکسرسائز کرتا ہے, 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ایکسرسائز کرتا رہتا ہے ڈیلی, اور 40 سال ایسی ایکسرسائز کرے تاکہ بڑھاپے میں اس کا جسم اچھا رہے, اور 40 سال کے بعد چند گرام زہر کھا لے تو جسم میں سے کچھ بچا ہے؟ نہیں, سب ختم ہو گیا. تو وہ جو اس نے 40 سال ایکسرسائز کی تھی وہ کیا ہوا؟ کیا زہر کو روکنے میں فائدہ دے گی اسے؟ نہیں. زہر اتنا مہلک ہے کہ میں نے روزانہ 3 گھنٹے ایکسرسائز کی, 40 سال ایکسرسائز کرتا رہا, سینکڑوں گھنٹے میں نے ایکسرسائز کر لی, ہزاروں گھنٹے ایکسرسائز کر لی, لیکن وہ ساری ایکسرسائز چند گرام زہر کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنی ہی تربیت کروں لیکن اگر بچوں کو حرام کھلا دیا تو میری تربیت کا اثر نہیں ہوگا. یہ مجھے سمجھ لینا چاہیے. خدا نہ کرے جس ماحول میں میں بچوں کو رکھ رہا ہوں وہ ماحول گناہ آلود ہے, میں نے خود ایجاد کیا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے تو گناہ کیے, کوئی بات نہیں, میں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کروں گا کہ وہ صحیح ہو جائیں گے. یہ خام خیالی ہے. زہر کے ساتھ ایکسرسائز فائدہ نہیں دے گی, زہر کے ساتھ کتنے ہی وٹامنس کھا لوں کوئی فائدہ نہیں دے گا. مجھے اپنے آپ کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر رکھنا ہوگا کہ بھائی جو بنیادی ترین چیزیں ہیں, رزق حلال کا معاملہ ہے, ماں باپ کی خوشنودی کا معاملہ ہے, بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے, ان سب کو پامال کرتے ہوئے کوئی چیز نصیب نہیں ہو پائے گی. ہم سب کی کہیں نہ کہیں کوتاہی اور کمزوری ہوتی ہے, اور میں معمولاً ڈرتا ہوں کہ سننے والے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں جو بول رہے ہیں نا, اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. کیسے ہو سکتا ہے, کوئی معصوم ہے کیا؟ ہم سب کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہم سب کو یہ دیکھنا ہوتا ہے بھائی ہماری کمزوری ہے کہاں پر. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی پوائنٹ آف اسٹرینتھ بھی ہوتا ہے, کوئی طاقت کی جگہ بھی ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی فرض کریں کہ جو بہت اچھا نوحے پڑھنے والا ہوتا ہے, اس کی طاقت کی جگہ نوحے پڑھنا ہوتا ہے, اس کو مجلس کے لیے بٹھائیں گے مشکل ہو جائے گی. جو مجلس پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی پوائنٹ آف اسٹرینتھ مجلس ہے, نوحے نہیں پڑھ سکے گا. تو آپ کا بھی کوئی پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہوگا, آپ مجلس نہیں پڑھ رہے, آپ نوحے نہیں پڑھ رہے, لیکن آپ کا بھی کوئی پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہوگا. لیکن یہ ہمیں دھوکہ نہ دے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں, بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی. اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں کہ خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, میں تو اپنے ساتھ غلطی کر ہی رہا ہوں, کہیں وہ غلطی میری اولاد کو نہ لے کے ڈوب جائے. اس کو سنبھالنا چاہیے. رزق کا معاملہ ہے, والدین کا معاملہ ہے, انسانوں کے حقوق کا معاملہ ہے. اذیت ناک انسان نہیں بننا چاہیے انسان کو. بعض اوقات مفتے میں انسان گناہ کما رہا ہوتا ہے, جس کی پہ بعد میں عرض کروں گا, اس معاملے سے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے بنیاد کہاں پر ہے. اس بنیاد کو اگر میں صحیح کروں تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو ہم لوگ فوراً اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے اور ایک مثلاً خود اسٹرکچر ہوتا ہے. انفراسٹرکچر فاؤنڈیشنز, جیسے یہ جو پلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسٹرکچر ہے, لیکن یہ فاؤنڈیشن نہیں ہے. فاؤنڈیشن تو اس پلر کے نیچے ہے. تو بہت دفعہ ایسا کیا ہوتا ہے, دیکھنے والا بلڈنگ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بلڈنگ کتنی مضبوط ہے, تو ہمیں اس کو کہنا چاہیے کہ بلڈنگ کی مضبوطی دیکھنی ہے تو اس دیوار کو مت دیکھو, چھت کو مت دیکھو, جا کے دیکھو اس کی فاؤنڈیشنز کیسی ہیں. تو کوئی دیکھنے والا چھت دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھنے والا دیوار دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھنے والا تصویریں دیکھ رہا ہے, اور کوئی دیکھنے والا کھڑکیاں دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے عمارت مضبوط ہے. تو ہم کہیں گے بھائی اس کا مطلب ہے تمہیں دیکھنا ہی نہیں آتا, اس سے عمارت کی مضبوطی پتہ نہیں چلتی, اس سے عمارت کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے, مضبوطی کہیں اور ہوتی ہے. وہ مضبوطی کہاں پر ہے؟ پلر میں ہے. کہیں گے نہیں پلر میں نہیں ہے, پلر سے پہلے فاؤنڈیشن میں ہے, جا کے اس کو دیکھو. آپ ماربل لگا ہوا دیکھ رہے ہیں, ماربل کے پیچھے کیا ہے, اس کے اندر سیمنٹ کون سا ہے, اس کے اندر سریا کون سا ہے, اس کو دیکھو, اس سے آپ کو پتہ چلے گا. اگر اس مثال کو انسان کے کردار پر لوں تو فاؤنڈیشن کون سی ہے جس پر اگر کام کریں تو امید قوی یہ ہے کہ انشاءاللہ نتائج اچھے ہوں گے. لیکن کیا صرف فاؤنڈیشن پہ کام کرنا کافی ہے؟ نہیں, دیوار کی اپنی اہمیت ہے, چھت کی اپنی اہمیت ہے, پلر کی, ماربل کی, لکڑی کی, ان سب کی اپنی اہمیت ہے, لیکن فاؤنڈیشن کے بغیر کام نہیں چلے گا, اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب میں انسانی کردار کے چند مراحل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اس گفتگو کے ذریعے سے آہستہ آہستہ سوچتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بیچ میں کچھ کچھ اشارے کرتے رہیں گے تاکہ اس بحث کا ایک جگہ فائدہ نہ ہو, کئی جگہ فائدہ ہو جائے, کچھ اشارے بھی ایسے کر لیں گے. مثال کے طور پر ہم شروع کرتے ہیں, میں نے ایک آدمی کو دیکھا, یہ آدمی بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے, خضوع خشوع سے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز بہت خضوع خشوع سے پڑھ رہا ہے, اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. تو کیا یہ وہ لیول ہے جس کے اوپر اگر میں محنت کروں تو معاملہ حل ہو جائے گا؟ تو میں کہوں گا ہاں, نماز بہت امپورٹنٹ ہے, اقیم الصلاۃ دسیوں دفعہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے, نماز دین کا ستون ہے, لیکن صرف ایک مشکل ہے, ابھی میں نے صرف ظاہر کو دیکھا ہے. ظاہر میں ایک آدمی نماز اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے, ابھی صرف ظاہر دیکھیے, ٹھیک ہے. مجھے اور کیا دیکھنا چاہیے؟ مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت یہ سوچ کیا رہا تھا. البتہ وہ میں دیکھ نہیں سکتا, میں کون سا ایسا ایم آر آئی لگاؤں گا جو کیا لگاؤں گا جس سے اس کی برین کو ٹیسٹ کروں گا کہ یہ سوچتے کیا سوچ رہا تھا, میں نہیں کر سکتا. دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے نماز اچھی پڑھی, خضوع خشوع سے پڑھی, صحیح ہے, بظاہر صحیح تھا, لیکن مجھے اپنے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا میں سوچ کیا رہا تھا اس وقت. آیا واقعا اللہ ہی کی یاد میں رو رہا تھا, کچھ اور ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ خدا کے لیے ہی رو رہا تھا, خدا کو ہی سوچ رہا تھا؟ یہ ایک مرحلہ ہو گیا. بس ایک مرحلہ ہے, اب میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتا ہوں. ایک مرحلہ ہوتا ہے ظاہری عبادت کا. ظاہری عبادت بہت اچھی ہے, بہت اہم ہے, ظاہر دین کا حکم ہے, کرنی ہے, لیکن یہ کسی چیز پہ دلیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر عبادت کو ظاہری طور پہ صحیح کرنا آسان ترین کام, یہ آسان ترین کام ہوتا ہے. بس اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صرف ظاہری عبادت کو صحیح کر رہا ہے, وضو بہت اچھا کرتا ہے, قرآت کے لیے جیسے میں نے قاف کو بالکل گلے سے نکالا ویسے نکال لیتا ہے, عبادت ظاہری بہت ضروری ہے, اچھے طریقے سے کر رہا ہے, کیا یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی اندر تک صحیح ہے؟ ایک اور مسئلہ بھی ہے, آگے بھی صحیح رہے گا؟ یہ زیادہ مسئلہ خطرناک ہے, زیادہ خطرناک مسئلہ یہ, ٹھیک ہے ابھی تو صحیح ہے, قابل اعتماد ہے, آگے بھی صحیح رہے گا. تو کیا عبادت کی ظاہری شکل اطمینان دلانے کے لیے کافی ہے؟ میں کہوں گا نہیں بھائی, یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ پتہ نہیں کتنے رو رو کر عبادت کرنے والوں کو ہم دیکھ چکے ہوں گے جو بعد میں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, بالکل ہی سر پھرے ہو گئے ہیں. یہ صرف کافی نہیں ہوگا, اچھا ہے, بہت ضروری ہے, لیکن ہمیں اس سے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. تو مثلا پیچھے کہاں جائیں گے؟ پہلا لیول ہو گیا عبادت کی ظاہر کا, تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں گے اس کے ذہن میں کیا گزر رہی تھی, اس کے ذہن میں کیا گزر رہی تھی. اچھا اگر اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا گزر رہی تھی, تو ہمیں اگلے مرحلے میں جانا پڑے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا فلاں آدمی عبادتوں میں اچھا ہے، کیسے پہچانے کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام نے فرمایا یہ دیکھو امانت داری میں کیسا ہے، ہاتھ میں اس کے چار پیسے دے دیں، تشریح ہاتھ میں چار پیسے دے دیں، اب کیا کرتا ہے یہ؟ امانت داری کیسی ہے؟ وعدے کی وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کوئی اس پہ اعتماد کرے اس اعتماد کو نبھاتا ہے. اگر اسے سچ بولنا ہو اور جھوٹ کا بھی امکان ہو، سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، یہ دوسرا لیول ہے. بس ایک عمل ہے، ظاہری عمل اچھا کرتا ہے، روزہ اچھا رکھتا ہے، مسجدوں کے اندر نظر آتا ہے، اعتکاف بھی کرتا ہے، اعمال بھی انجام دیتا ہے، شب قدر کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ سب ظاہر ہو گیا ہے. یہ ایک لیول ہے، یہ بہت ضروری ہے. کوئی نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بہت ضروری ہے. اس کے ہونے سے معاشرے کے اندر ایک ثقافت بنتی ہے، لوگ اس ثقافت کی وجہ سے بہت سارے دینی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس کی بہت ضرورت ہے. اگر ضرورت اس کی نہ ہوتی نا تو پھر ہم جلوس بازار میں نہ لاتے، ہم مجلسوں کو گھروں میں بیٹھ کے کر لیتے. کیوں آپ یہاں پر آئے؟ ابھی دوست احباب بعض اوقات کہتے ہیں بھائی لائیو آ رہی ہوتی ہے تو لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، تو لوگ گھروں میں نہیں بیٹھتے، پھر بھی نکلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں مسجد تک آنا ہے. اس کی اہمیت ہے باہر، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے. تو ظاہر کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور معاملہ ہے. ظاہر کو مصنوعی طور پر بنانا آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. انسان کبھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ ظاہری طور پہ چار پانچ کام کرتا ہے، لوگ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے کہتے ہیں بھائی واہ کتنا اچھا آدمی ہے، ہر روز یہ کرتا ہے، ہر روز وہ کرتا ہے. اب یہ بھی اپنے آپ کو سمجھاتا ہے اس کا مطلب ہے میں اچھا ہی ہوں گا، تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں. اور یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ تو ابھی صرف ظاہر کی کہانی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کردار ہے. کردار میں کیسا ہے؟ امانتداری میں کیسا ہے؟ اب امانتداری کے بھی 10,000 درجے بن سکیں گے. ایک آدمی 1,000 روپے میں اچھا ہے، 100 روپے میں کہتا ہے اتنا تو چلے گا. ایک آدمی بڑی رقم میں اچھا ہے، چھوٹی رقم میں کہتا ہے ٹھیک ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا چلتا ہے. ایک آدمی کوئی کہتا ہے نہیں نہیں چھوٹی رقم کو سنبھال لو، جب بڑی آئے گی تو پھر نپٹوں گا. شیطان ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے نا، ہر ایک کا بھوت علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک کا دھوکے کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے. کسی کو بڑے میں پھنساتا ہے، کسی کو چھوٹے میں پھنساتا ہے. امانت داری کیا ہوگی؟ کہ بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہے تو امانت، خیال تو رکھنا چاہیے. تو یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. ہم سب کو پتہ ہے کرنا آسان نہیں ہے. وہ معمولاً ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، اگر آپ کو کسی نے پیسہ دیا کہ اس کو کسی اچھے کام میں لگائیں، اور آپ کہیں گے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بھی تو اچھا ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جب وہ کوئی دیتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں نہیں لگائیے گا، ورنہ آپ سے کہہ دیتا کہ آپ اپنے کام میں لگا دیں. اس نے کہا کسی اچھے کام میں لگائیں، اس کا مطلب ہے آپ کسی اور کو دیں گے. اتنی امانت داری اکثر لوگوں میں نہیں کہوں گا کچھ کم پائی جاتی ہے، تھوڑا سا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی تو اچھا ہے، بالآخر اس میں کون سی برائی ہے. یہ سب کچھ ہے ہم لوگوں کے ساتھ. بس ایک عمل ظاہری عمل ہے، رسم، سادہ سادہ سامنے کی بات، سامنے کی بات سنبھالنا آسان ہے. دوسرا لیول کیا ہو گیا؟ دوسرا لیول ہو گیا امانت داری، کردار، کردار کا معاملہ. اچھا اب اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی دنیا ہے کیا؟ ہاں اس کے پیچھے بھی دنیا. ان دونوں کا تعلق تھا عمل سے، ان دونوں کا تعلق تھا عمل سے. اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، البتہ اسی عمل میں اور بھی چیزیں ڈال دوں. مثلا ٹھیک ہے امانت داری میں بھی اچھا ہے، پیسے کا معاملہ اچھا ڈیل کرتا ہے، وعدے کی وفا بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. پھر ایک اور معاملہ ہے، دوسرے انسانوں کو احترام دیتا ہے کیا؟ یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے. ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے، نماز ماز پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، سب کام کرتا ہے، امانت داری میں بھی برا نہیں ہے، دوسروں کو انسان سمجھتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ سب کرتا ہے ادھر مار کھاتا ہے، یہاں سب سنبھال لیتا ہے. کس وجہ سے سنبھالتا ہے اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں. کر لیتا ہے دیکھا دیکھی میں کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی کتنا امانت دار آدمی ہے. لیکن اگر کوئی اندر جھانک کر دیکھے، اندر فرعون بیٹھا ہے، باقی لوگوں کو ذلیل سمجھ رہا ہے، دوسروں کو صحیح نہیں سمجھ رہا ہے، یہ تیسرا لیول آ گیا. ابھی عمل میں چل رہے ہیں ابھی ہم لوگ، ابھی عمل عمل ہے کہ ایک عمل ظاہری عمل سنبھالا اس نے، ایک نے امانت داری بھی سنبھال لی ہے، لیکن تیسرا معاملہ جہاں پہ یہ شکست کھا رہا ہے یہ کون سا ہے؟ جہاں پر دوسروں کے حقوق کا معاملہ باطنی طور پر آ رہا ہے وہاں شکست کھاتا ہے، اپنے لیے شخصیت قائل ہے، اپنے لیے کچھ اور سوچ رہا ہے، اس لیول کو ہم عمل اور اخلاق کے دائرے میں شامل کرتے ہیں کہ علم اخلاق کے اندر کیسا ہے، ہے تو عمل لیکن اخلاق سے مرتبط ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وال محمد، شاید آپ کی خدمت میں پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے، کھلی ریاکاری جو بالکل غلط ہے، حرام ریاکاری، ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے لیکن اس ریاکاری میں استادی کے ساتھ ریاکاری کرتا ہے، ریاکاری تو کرتا ہے دکھاوے کا کام کرتا ہے، لیکن دکھاوے کے کام میں بھی ایک استادی ہوتی ہے، وہ کیا؟ لوگوں کے سامنے متواضع بنتا ہے تاکہ لوگ یہ سوچیں گے آدمی کتنا پرہیزگار ہے، اب یہ اس کی ریاکاری نظر نہیں آ رہی، دیکھنے میں تواضع نظر آ رہا ہے، جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، سارے کام صحیح کر رہا ہے، اندر ریاکاری ہے۔ یہ عمل کا تیسرا فیز ہے جو اخلاق میں شامل ہے، اس فیز میں عمل ہے لیکن قلبی ہے، قلبی عمل ہے، مثال کے طور پر تکبر، اب جسم میں تو ظاہر نہیں ہو رہا نا، اگر جسم میں بھی ظاہر ہو تو بہت ہی احمق ہے، مثلا چلے ہی اکڑ کے، یہ تو پھر بہت ہی احمق ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ پاگل آدمی ہے، لیکن ظاہر میں نہیں دکھاتا، اندر متکبر ہے، ظاہر میں نہیں دکھا رہا ہے، اندر ریاکاری کر رہا ہے۔ یہ جو اخلاق کی بات ہے یہ تیسرا خطرناک حصہ ہے، اس پہ محنت ہوئے بغیر باقی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اندر صحیح نہیں ہے، اوپر صحیح صحیح ہے، اندر خراب ہوا ہوا ہے، یہ تیسرا فیز ہے جس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ تو مثلا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، انسان کے کردار کو ہدایت دینے کے لیے پلر کی ضرورت ہے، پلر کے نیچے فاؤنڈیشن ہے، کیا اس کو فاؤنڈیشن کہہ دو؟ نہیں، ابھی فاؤنڈیشن پہ بات نہیں آئی ہے، ابھی اس کے پیچھے بھی جائیں گے، اس کے پیچھے ایک اور گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کو بھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وال محمد، میں جلدی نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس کو ہم تیزی تیزی میں تو بہت دفعہ کہتے تھے، لیکن تھوڑا سا سکون سے آہستہ آہستہ، تاکہ آپ بھی تو فیزز دیکھیں نا کہ بھئی اس فیز میں بھی کام ہونا چاہیے، اس میں بھی کام ہونا چاہیے، اس میں بھی کام ہونا چاہیے۔ اچھا یہ جو انسان متکبر ہے اس کی بھی کوئی جڑیں ہیں کیا؟ یہ جو انسان اندر سے ریاکار ہے اس کی بھی کوئی جڑیں ہیں کیا؟ ہاں اس کی بھی جڑیں ہیں، وہ جڑیں کہاں پر ہیں؟ وہ جڑیں جو خراب ہو گئی ہیں، تو یہ اوپر سے خراب ہو گیا ہے، اخلاق بھی خراب ہوا ہے، تو اس کی ظاہری عبادتیں بھی اس کو ساتھ نہیں دیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جو جڑیں ہیں وہ عقائد کے اندر ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے، اگر خدا کو جانتا ہوتا تو تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، اس کا معاملہ وہاں خراب ہوا ہوا ہے، اس نے عقائد پہ محنت نہیں کی ہے، عقائد پہ اس نے اتنا کیا ہے کہ کسی سے پوچھا ہے بھائی توحید کسے کہتے ہیں، اس نے بتایا توحید اسے کہتے ہیں، کوئی کتاب ہے اس نے بتا دیا ہاں بھائی توحید کے اوپر یہ کتاب ہے باب ہادی عشر علامہ ہادی علامہ ہلی کی، وہ بھی اس نے پڑھ لی، میں نے تھوڑا دور جا کے بات کر لی، اور کوئی کتاب ہے مثلا شیخ طوسی کی ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی تجرید الاعتقاد، وہ بھی جا کے اس نے پڑھ لی، ٹھیک ہے پڑھنے پڑھنے میں تو صحیح ہو گیا ہے، اگر واقعاً صحیح ہوتا تو یہ متکبر کیوں ہے؟ پھر واقعاً خدا کو مانتا تو ریاکاری کیوں کر رہا ہے؟ پھر اگر اس کو اوصاف الہیہ پہ یقین ہوتا تو یہ دل میں کنجوس کیوں ہے؟ رزاقیت خدا پہ اعتماد نہیں ہے اس کو؟ اگر خدا کی رزاقیت پہ یقین ہوتا تو یہ ظالم کیوں ہے؟ پھر دکھاوے کی نماز پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے، دکھاوے کے اعمال کرتا ہے، کراتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اندر سے متکبر ہے، اندر سے کچھ اور ہے، کیوں اندر سے کچھ اور ہے؟ اس کے عقائد میں خرابی ہے، عقائد میں خرابی ہے، اس نے عقائد پڑھے، اس کو عقائد پہ یقین نہیں ہے، عقائد پہ یقین نہیں ہے۔ اب اگر اس کو میں کام کروں تو کیا کروں؟ اس کے عقائد صحیح کروں. اچھا عقائد صحیح کرنے کے لیے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے لیے عقائد کا ایک چار پانچ دن کا ایک کورس کروا دوں اسے؟ نہیں, کورس تو اس نے کتابوں میں پڑھ لیا ہوگا. تو پھر کیا کروں اس کے ساتھ؟ اس کو خدا کے ہونے پہ یقین دلاؤ, خدا کے ہونے پہ یقین دلاؤ اسے. کیسے یقین دلایا جاتا ہے خدا کے ہونے پر, قیامت کے ہونے پر؟ تو ہم کہتے ہیں دو راستے ہوتے ہیں, ایک پڑھانے کا ہوتا ہے, ایک تجربے سے سیکھنے کا ہوتا ہے. اس کو اس کی زندگی دکھاؤ کہ خدا کہاں کہاں پر تھا, ورنہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا اس کے لیے. اس کو بتاؤ آہستہ آہستہ اپنے تجربوں سے خدا کو سیکھتا ہے, یہ ایک اور لیول ہے کام کرنے کا. لیکن میں یہاں رکنا نہیں چاہ رہا, اس کے پیچھے ایک اور لیول بھی ہے, وہ فاؤنڈیشن ہے. ابھی کون ہے جس نے اپنے بچوں کے اوپر اس لیول پر بھی اچھی محنت کی ہو؟ ہم لوگ زیادہ تر بچے پہ محنت کرتے ہیں, بیٹا ناظرہ اچھا پڑھ لینا, تو الف لام میم وہ بیچارہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے, ون ناس تک پڑھ لیتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بہت مبارک ہو, سلامت قبول, قرآن ختم ہو گیا. قرآن ختم ہوا گویا قرآن سے کام ہی ختم ہو گیا. قرآن کریم ایسے ختم ہوتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا ہے, کرنا ہے, لیکن بھائی پیچھے کچھ اور بھی تو ہے. پیچھے کیا ہے؟ اخلاقیات تھے. اخلاقیات کے پیچھے کیا ہے؟ عقائد بھی ہیں. اب میں یہاں پہ ایک اور کوشچن اٹھاتا ہوں, کیا ایسا نہیں ہوتا ایک آدمی خدا کو مانتا ہے بعد میں سلپ کر جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. کیسے سلپ کر جاتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. مثلا اب دیکھیں وہ جو دشمن وار کرے گا وہ کہاں سے وار کرے گا؟ ایک بچے کو دیکھا بڑا اچھا نماز پڑھ رہا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے, دیکھا بہت پاک و پاکیزہ بچہ ہے. یہ جو دشمن ہے یہ ہم سے زیادہ بنیادوں کو سمجھتے ہیں, قطعاً ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے ان کو مارنا کہاں پر ہے. یہ بچے کو دیکھے گا مثلا اس نے بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے, اخلاق بھی اچھے ہیں, سارے اچھے ہیں, یہ بچے کے اخلاق اور نماز پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ اس سے پوچھے گا بیٹا تم نے نماز کس کے لیے پڑھی؟ کہے گا خدا کے لیے. اچھا اگر خدا نہیں ہوا پھر؟ ایک سوال چھوڑ دیا اس نے, کہے گا میں جنت پہ جانے کے لیے. تو کہے گا اچھا اگر دنیا میں ہی جنت ملتی ہو پھر تمہیں کس نے بتایا جنت ہے؟ مولویوں نے بتایا ہوگا نا. اس نے سمپلی کیا کیا ہے, اس بچے کے سامنے جس نے تھوڑے بہت عقائد پڑھے چند کوشچنز ڈال کے اس کے ذہن میں شک ڈال دیا, کافی ہے, بہت کافی ہے. نماز پڑھ رہا ہے, بڑی عبادتیں کر رہا ہے, بہت اچھی نماز پڑھ لی, جو شیطان نے دیکھ لیا بہت رو رہا ہے آج, یہ اس کے پاس جائے گا آہستہ سے کان میں کہے گا رو لیے نا, آگے کیا ہے؟ اب کیا اس بچے کو نہیں پتا مجھے آگے کیا جواب دینا ہے, ختم. اب وہ خود ہی تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کے سوچے گا کہ بھائی میں کب تک روتا رہوں گا, کب تک ایسی نمازیں پڑھتا رہوں گا. دو چار سوال ڈالنے میں وہ اصلی والے سوال نہیں ڈالوں گا کہ کہیں کوئی تیار نہیں ہوا تو میں بھی وہی شیطانی کام کر ڈالوں, تو پتہ چلے گی وہ ٹھیک ٹھاک بیچارہ دیندار آیا تھا یہاں سے اٹھ کے گیا تو معاملہ خراب ہو گیا. ایک عالم دین عقائد پڑھا رہے تھے, عقائد پڑھا رہے تھے, اس میں خدا کے منکروں کی دلیل بتا رہے تھے. اب وہ عقائد کے استاد تھے, جب وہ منکروں کی دلیل بتانے لگے تو اتنی خوبصورت اتنی مضبوط بتائی, ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بس میں جا رہا ہوں, نہیں ہے خدا. بولنے لگا بھائی خدا کا واسطہ, ابھی میں نے منکر کی دلیل بتائی ہے, اپنا جواب نہیں بتایا. کہنے لگا اب آپ جو بھی جواب دو گے نا وہ ٹالنے کی کوشش کرو گے, یہ دلیل سالڈ ہے, میں جا رہا ہوں. تو میں ابھی اصلی سوال نہیں بتا رہا کہ وہ جو شیطان کا نمائندہ ہوگا وہ جو اصلی سوال ڈالے گا وہ کیا ہوں گے, کیوں پتا چلے کسی کا ایمان ہل گیا میں کہاں اس کو پکڑتا پھروں گا بعد میں. یہ ایک لیول ہے. اچھا اگر میں چاہتا ہوں اس لیول پر بھی اپنے بچے کو بچاؤں تو اس کے پیچھے بھی کوئی لیول ہے کیا؟ ہاں ایک اور لیول ہے, اگر اس پر کام اچھا کر لیں تو پھر یہ یقین کیا جا سکتا ہے, کافی حد تک اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اب یہ سالڈ ہے, اب یہ اتنی آسانی سے نہیں ہلے گا. وہ لیول کون سا لیول ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
آیت اللہ مشکینی اس بات کو ارشاد فرماتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں دیکھو، خدا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ حضرت ابراہیم نے کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی، کتنی لمبی لمبی دعائیں پڑھی، یہ نہیں بتاتا. اور جس بات کو بار بار سناتا ہے وہ یہ سناتا ہے، دیکھو میرے ابراہیم نے کیسے بت توڑے تھے. یہ کیوں بار بار سنایا جا رہا ہے کہ میرے ابراہیم نے بت کیسے توڑے تھے؟ اور خدا متعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زندگی سے ایک واقعے کو بہت اہمیت دی اور کہا اس کو دیکھو تم لوگ. وہ کون سا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا خدا کون ہے، کون ہے میرا خدا؟ تو چاند کو دیکھ کر کہا یہ خدا ہوگا، پھر کہا کہ نہیں یہ تو ختم ہو گیا. سورج کو دیکھ کر کہا یہ خدا ہوگا، یہ بڑا بھی ہے. پھر اس کے بعد سورج ڈوب گیا تو کہا میں اس کو خدا نہیں مانوں گا جو ڈوب جاتا ہوں، مجھے خدا چاہیے. اس کے بعد اس خدا کے حضور فریاد کی یہ خدا میری زندگی تیرے لیے ہے، مجھے تجھ تک پہنچنا ہے. ہم اگر اپنے بچوں کے اندر صحیح سوچنا سکھا سکے تب ان کی تربیت صحیح ہو جائے گی. سوچتے کیسے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں منطق، اور آج کی دنیا میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. سوچتے کیسے ہیں؟ اب آپ انصافاً بتائیے گا، ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں؟ زیادہ تر مذہبی خاندانوں کے اندر سوچنا سکھانے کا رجحان نہیں ہے. دین سکھانے کا رجحان ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، قرآن کریم کیسے پڑھنا ہے، جو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. میں 10 دفعہ کہوں گا، کوئی ایسا نہ اس کو پک کر لے بعد میں مجھ سے کہ آپ نے اس کی مقام میں کمی کی ہے. نہیں، اس کی بہت اہمیت ہے، سب نے کرنا ہے. لیکن سب کے پیچھے ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ یہ دماغ سوچتا ہے یا صرف فالو کرتا ہے؟ اگر صرف فالو کرتا ہے تو آپ جب تک خدا سکھا رہے نا یہ خدا کو سیکھے گا، اور باہر جا کے کوئی بے خدا سکھائے گا یہ بے خدا سیکھ لے گا. آپ نے خدا پہ دلیلیں دی، اس نے خدا پہ دلیلیں لے کے خدا سیکھ لیا، اور سامنے جا کر کوئی خدا کی دلیلوں پہ انکار کر بیٹھے، اور اس کے سامنے ایسی دلیلیں رکھے جس میں انکار خدا ہو رہا ہو، اور اس کو سوچنا نہیں آتا، تو کیا کرے گا؟ یہ مشکل میں پھنس جائے گا. لہذا بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ جن گھرانوں میں دین بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے بچے جب اس ماحول سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو دین سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کو دین کا ایک ظاہر دے دیتے ہیں، لیکن دین کا وہ باطن جس کی بنیاد سوچنے سمجھنے پر ہے. اس خاطر اللہ کے دین میں سوچنے سمجھنے پہ اصرار ہے. سوچو، غور کرو. بچوں کو سکھانے میں یہ اسٹیج ہے جو تمام چیزوں کے لیے پلر بنے گا. وہ کیا اسٹیج ہے؟ اور اس کام کو سکھائیں کیسے؟ اب ممکن ہے فوراً یہاں پہ موجود کوئی شخص کہے کہ مولانا منطق ہم نے کب پڑھی ہے، فلسفہ ہم نے کب پڑھا، ہم بزنس مین جاب کرنے والے زندگی میں مشغول، ہم کون سا قم اور نجف جائیں گے کہ ہم وہاں حوضہ میں جا کر منطق پڑھ کے آئیں گے، فلسفہ پڑھ کے آئیں گے، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ بہت سادہ سا کام ہے. آپ بھی سیکھیں گے جب آپ بچوں کے ساتھ یہ کریں گے. کیا؟ بچوں سے گفتگو کریں، خدا پہ بات کریں، اسے گراؤنڈ دیں کہ کوشچن کریں، سوال کریں. 2-4 سوال کرے گا آپ کو بولڈ کر دے گا. جب آپ کو لگے نا کہ میری بھی عقائد کی عمارت ہلنا شروع ہو گئی ہے، تو اب آپ جا کر کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ بچے بڑے خطرناک سوال کرتا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کو جواب دینا کیسے ہے؟ 4 لوگوں کے پاس آپ جائیں گے اور آپ کو صحیح جواب نہیں ملے گا، کوئی ایک منطقی فلسفی آپ کو ملے گا جو کہے گا ہاں یہ سوال بالکل صحیح کر رہے ہیں. زیادہ تر سوال لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے بچے کو سنبھالو ملحد ہو رہا ہے، بچوں کو سنبھالو کہاں بیٹھ رہا ہے یہ، تو بتائے گا میرے ساتھ بیٹھتا ہے. نہیں ملحد نہیں ہو رہا ہے، سوچنے پہ جا رہا ہے، اچھی بات ہے. اس سے کوئی اور سوچے، تیار کریں اپنے آپ کو. اس کو کہاں بیٹھے سوال کرو، وہ آپ سے سوال کرے گا. سب کو خدا نے بنایا، خدا کو کس نے بنایا؟ اب آپ ادھر ادھر کریں گے، ادھر ادھر نہیں کریں. اس کو جواب دیں، ڈھنگ سے جواب دیں. نہیں آتا کسی پوچھ کے جواب دیں کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے بھائی، خدا کو کس نے بنایا؟ فرشتے تھوڑی بنائیں گے خدا کو، فرشتوں کو خدا نے بنایا ہے. خدا کو تو فرشتے نہیں بنا سکتے ہیں، تو خدا کو کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے اس نے اپنے آپ کو بنایا، تو کیا ممکن ہے کوئی اپنے آپ کو بنائے؟ اگر بنانے والا ہے تو اس کو پہلے ہونا چاہیے، اور اگر اس نے خود اپنے آپ کو بنایا تو بعد میں ہونا چاہیے. یہ پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے آپ کو بنایا. پھر اس کو کس نے بنایا؟ اصل جواب یہ ہے کہ اس کو بنانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کیوں ضرورت نہیں ہے اس کو؟ باقی سب کو تو ضرورت ہے. آپ کہتے ہو سب کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے، اور خدا کو کسی نے نہیں بنایا، تو ایکسیپشن اس کو کیوں مل رہا ہے؟ باقیوں کو وہ ایکسیپشن کیوں نہیں ملتا ہے؟ یہ کرٹیکل تھنکنگ، یہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے بچے اس ٹائپ کے سوال کر رہے ہیں، آپ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو پٹی پڑھا رہا ہو، لیکن آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں. اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کے ساتھ پازیٹیو بالکل گفتگو میں جائیں. اس سے کہ میرا ہاں سمجھنے کی کوشش کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں، تم بھی کرو. اور اس گفتگو کے بعد آپ اس کے ذہن کو مضبوط پائیں گے. البتہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، گفتگو سے انصاف کریں، نہ انصافی نہیں کریں، کوئی غلط بات مت سکھائیں. کبھی نہ کبھی ہماری اور آپ کی سکھائی ہوئی غلط بات بچے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا. مجھے اپنے بچپن کی بہت ساری ایسی باتیں یاد ہیں، شاید میرا حافظہ تھوڑا سا زیادہ اس معاملے میں، جو کسی نے مجھے غلط جواب دیے، اور ان غلط جوابوں میں سالوں میں اپنے ان غلط جوابوں میں مبتلا رہا ہوں. مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کافی عرصے کے بعد کہ اس نے جو اس وقت جواب دیا تھا نا، وہ غلط جواب تھا. اسے اور اس نے بیچارے نے شاید غلطی سے دیا ہوگا، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ جو غلط جواب دے رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آپ غلط جواب مت دیجیے. تو جو آخری جا کر پوائنٹ بنا وہ یہ کہ کیا بچوں کو سوچنا سمجھنا سکھا رہے ہیں؟ اس پر محنت کر. اس دنیا کے اندر کوئی حربا یہ نہیں چلے گا کہ میں بچے کو انٹرنیٹ دیتا ہی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، اب معاملہ بہت برا ہو گیا ہے. یہ حربا نہیں چلے گا کہ میں بچے کو موبائل دیتا ہی نہیں، یہ نہیں چلے گا. ایک حد تک تو صحیح ہے، آپ کہیں بھائی ہر بچے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہو، لیکن کیا ہے کہ اس طرح تربیت کر لیں گے، ایسے تربیت نہیں ہوگی. بلاکس لگا کے، پابندیاں لگا کے تربیت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ساری دیواریں ہٹا دو، جو اندر آ رہا ہے گند بلا آنے دو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ بچوں کو واقعی موبائل ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کیا ہے اس کو بیچارے کو، کیوں اس بیچارے کو ایک ایسی مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے تربیت نہیں ہو سکے گی، اس نے بڑا بھی تو ہونا ہے، یونیورسٹیز میں بھی تو جانا ہے، تو تربیت کیسے ہوگی؟ سوچنا سکھاؤ اس کو، صحیح سوچتے کیسے؟ اور وہ کب سیکھیں گے؟ جب آپ اس سے آپ گفتگو کریں گے، افکار و خیالات کا تبادلہ کریں گے، کچھ بڑوں کے ساتھ بھی بٹھائیں، بچے کو گراؤنڈ دیں کہ بیٹا سوال کرو، جواب کرو. آپ یقین فرمائیے، میں پھر نہیں چاہ رہا کہ میں نان ریلیجیس اسٹڈیز کو بہت زیادہ ریفر کرو آپ کے سامنے، لیکن اس کے اوپر بے انتہا کام کیا گیا ہے کہ یہ جو بچے بڑے ہو کر اپنے لیے کیریئر بناتے ہیں، بچپن میں کون سی تبدیلیاں آتی ہیں جس میں بچہ بڑے ہو کر کیریئر بناتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ایک تبدیلی جو بچپنے میں آتی ہے، ماحول جو بچپنے میں ملتا ہے جس میں بڑے ہو کر اچھا کیریئر بناتا ہے، وہ ماحول ہے جہاں اس کو سوچنے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے گراؤنڈ دیا جاتا ہے، گراؤنڈ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، بچہ بولتا ہے یا آپ بولتے ہیں؟ اگر آپ بول رہے ہیں نا، صرف بچہ ہے بولنے کے قابل، لیکن آپ بول رہے ہیں کہ اسے کیا بیماری ہے، اس کا مطلب ہے آپ اس کی فکر کو آگے نہیں بڑھا رہے. اگر وہ بولنے کے قابل ہے اس کو بولنے دیں، ڈاکٹر سے بات کریں، ڈاکٹر کو بتائیں میرے ساتھ کیا پرابلم ہے. کہیں کہیں آپ بھی ہیلپ کریں، آپ بھی اس کو مدد کریں، غلطی کر رہا ہے آپ اس کو ساتھ دیں. لیکن اگر آپ اس کو سوچنے ہی نہیں دے رہے، بات ہی نہیں کرنے دے رہے، یہ صحیح کام نہیں ہے، آپ اس کو گراؤنڈ دیں. تو میں اپنے مثلا مجھے یاد ہے میں کسی کے ساتھ ملنے گیا اور اس نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا ہے، تو اگر میں نے کچھ بولنے کی بھی کوشش کی تو اس نے کہا نہیں بچے کو بولنے دیں، آپ نے بولنے. کیوں؟ بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے بڑے ماحول میں بات کیسے کرنی ہوتی ہے؟ آپ اس کو شخصیت دیں نا، امپورٹنس دیں اسے. البتہ بعض اوقات بالکل کاؤنٹر ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے بچے کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا ہے. میں دونوں چیزیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعد میں مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا آپ کی ترکیب کارگر نہیں ہے، جو ادھر والا بھی ہو جاتا ہے. وہ اتنا نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ اگر مثلا چائے میں میٹھا ڈالو تو شہد کی بوتل ڈال دو، جی میٹھا ڈالنے کو کہا، شہد کی بوتل ڈالنے کو نہیں کہا. ہر ایک کا ایک توازن ہوتا ہے. بچے کو گراؤنڈ دینے کو کہا، سر پہ بٹھانے کو نہیں کہا. گراؤنڈ دیں، سوچے سمجھے، دبائیں نہیں اس کی فکر کو. آپ اس کے دین کے لیے ضروری ہے، دین کے لیے ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بڑا وقت لیا میں نے آپ کا، اور اس وقت لینے کے پیچھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ آپ دین کے ظاہر پر بھی محنت کریں، نماز صحیح پڑھیں، وضو صحیح کریں، غسل آتا ہو اسے ایک محنت کریں، قرآن پڑھنا آتا ہو اسے اس پہ محنت کریں، اس کے پیچھے نماز کو دل سے پڑھیں، خضوع اور خشوع سے پڑھیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اس کے پیچھے تواضع اور انکساری کے ساتھ پڑھیں، تکبر نہ کریں، انسانوں کو احترام دے. اس کے پیچھے اللہ کو جانتا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، قیامت کو سمجھتا ہو، دنیا اور آخرت کے رابطوں کو سمجھتا ہو، یہاں کروں گا تو برزخ میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، یہ جانتا ہو، عقائد ہے. اس کے پیچھے سوچنا جانتا ہو، سمجھنا جانتا ہو. اب میں ایک جملہ اس کے پیچھے اور کہوں گا، یہ جو دین کے نام پہ سازشیں ہوتی ہیں نا، یہ اس آخری لیول پہ ہوتی ہیں، آگے نہیں ہوتی، بالکل آخری لیول پہ ہوتی ہیں. جو صحیح سازشیں دین کے نام پر ہوتی ہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر سکتا ہوں لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ مولانا نے توفیق نصیب کی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو دین کے نام پہ سازشیں کرے گا نا، وہ آگے آگے نہیں کرے گا. جو صحیح دشمن ہوگا اتنے پیچھے جا کر سازش کرے گا. وہ کہاں پہ سازش کرے گا؟ اشارتاً عرض کر دوں، ایسے پرائمری اسکول بنائیں گے جہاں بچے کو سوچنا نہ آتا، جیسے ہمارے ملک کے پرائمری اسکول. اگر پرائمری اسکول میں سوچنا نہیں آتا تو یہ یونیورسٹی تک پہنچ کے سوچے، معجزہ چاہیے پھر تو. وہیں پہ مار دیا سارے بچے، قتل عام کر دیا بچوں کی فکر کا. ایسے اسکول بنائے جہاں پہ سوچنا سکھاتے ہی نہیں ہیں، سوچنے کا گراؤنڈ ہی نہیں دیتے. بچہ اگر بولے تو کہتے ہیں خاموش، بولنے کی ضرورت کیسے کی. یہ کچھ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے اور اسکولوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. جس نے بھی یہ سسٹم بنایا ہے اس کو پتا ہے اگر میں یہ بنا دوں نا تو پھر اوپر کیا ہوگا، اوپر یہ لوگ نعرے تکبیر بھی لگائیں گے اور گردنیں بھی کاٹیں گے. اور پاکستان کا معاشرہ بہترین مثال ہے. دین کے ظاہر میں کمی ہے کیا یہاں پہ؟ یہاں دین کا ظاہر خوبصورت ہے، بہت پکا ہے. اور ذرا جا کے دیکھنا، طالبان سارے یہیں سے نکل رہے ہیں، القاعدہ یہیں سے نکل رہی ہے، سب بلا مصیبت یہیں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جبکہ ظاہر بھی اچھا ہے، باتیں بھی ساری کر رہے ہیں. قرآن کریم سے فحشا پر مبنی چینل بھی قرآن سے شروع ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ غائب ہے. سارا کا سارا دین ظاہر پہ چلا رہے ہیں، بچوں کی سوچنے کی صلاحیت مار دی ان لوگوں نے. اب آپ کہیں گے مثلا فلاں اسکول کے اندر اچھا وہ کرتے ہیں، بچوں کو گراؤنڈ دیتے ہیں، صحیح اچھا ہوگا یقیناً. کتنے پرسنٹ ہیں اس آبادی کے؟ کتنے پرسنٹ بچے ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں پرائمری اسکول کی لیول پر جہاں بچوں کی فکر کو گراؤنڈ مل رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد فوری طور پر ایک کام ہوگا، جس اسکول کی میں اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، اس کی فیس کم سے کم بھی 2-2.5 ہزار سے کم تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک خاص کلاس ان اسکولوں میں جائے گی، پھر وہی خاص کلاس اس ملک کو چلائے گی، اور باقی سارے کے سارے جو ان اسکولوں میں پڑھ کے آ رہے ہیں وہ بیچارے پسرے ہوں گے. ان میں بھی اچھے نکلیں گے، کوئی یہ نہ کہے پیلے اسکول کے نہیں نکلتے. ہاں، پیلے اسکولوں کے بھی نکلتے ہیں بیچارے، مر مرا کے کہیں نہ کہیں نکل آتے ہیں، کر لیتے ہیں اپنے کام کو. ان میں ایک اور وجہ سے ٹیلنٹ ہوتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ انہیں کچھ سکھایا ہی نہیں گیا، جو کچھ سیکھا ہے خود سیکھا ہے، ان میں اس کا ٹیلنٹ آتا ہے. پھر اور وہ بڑا مضبوط ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، 100 میں 2 بچوں میں آتا ہے، 100 میں 3 بچوں میں آتا ہے، باقی سب کے سب بیچارے مارے گئے. میں نے خود پیلے اسکول میں پڑھا اس لیے مجھے پتا ہے، میں نے خود ٹیچرز دیکھے ہیں جو بچوں کو فکر کا قتل عام کرتے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے یہ کام کیسے ہوگا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں جا کر اس زمانے کو سوچتا ہوں کہ کیسے بچوں کی فکریں کچل رہے تھے، اور اس پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ چلو وہ تو 40 سال پہلے تھا، ابھی بھی کچل رہے ہیں، ابھی بھی کون سا انسان بنا رہے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہماری مشکل ہے. اگر ہمیں تربیت کرنی ہے نا، بچوں کو فکر دینی پڑے گی، ان کو گراؤنڈ دینا پڑے گا، انہیں شخصیت دینی پڑے گی، انہیں اعتماد دینا پڑے گا، یہ چیزیں کام آئیں گی. البتہ یہ سب ایک لمٹ میں ہو، ایسا نہ ہو کہ خود سر ہو جائیں. یہ میں نے بتایا ایک لمٹ میں رکھے، ایسا نہ ہو خود سر ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو کائنات کا سینٹر سمجھنے لگے. اتنا ہم نے ان کو شخصیت دی، اتنا شخصیت دی کہ پتہ چلا وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگا. نہیں، اتنا بھی نہیں کرنا ہے کہ بالکل آپے سے باہر ہو جائے، وہ دنیا کو سمجھے میرے تابع ہو گئی ہے. نہیں، ایسا نہیں بھی چاہیے، بیلنس چاہیے. اس بیلنس کا نام تربیت ہے، یہ تربیت ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی ہے. جب یہ محنت کر لیں گے نا، تو پھر بچہ گمراہی سے اتنی آسانی سے نہیں ہلے گا. جب اس کے سامنے گناہ بھی آئے گا نا، تو اپنے آپ کو سمجھ رہے گا کہ مجھے فکر کا سہارا لینا ہے، یہ کس طریقے سے کام کرنا ہے. دشمن کی سازشیں اتنی آسانی سے نہیں ہلائیں گی ان کو. جو اس وقت ایک کامیابی کا راز ان تحریکوں اور ملکوں کا جن کو ہم اس وقت کامیاب دیکھ پا رہے ہیں، ان کا ایک راز ان کے بچوں کا تعلیمی نظام، وہاں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اس وجہ سے یہ کامیابیاں نصیب ہوئی. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہم لوگوں کے ہاں طریقہ کار ہے مجلس کا، کاش یہ صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں، کاش ایسا ہو. الحمدللہ بہت بہتری آ رہی ہے، بہت بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بہت لمبا راستہ باقی. کچھ جگہوں کے اوپر کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت لمبا راستہ باقی ہے. اور ہم اس کے ساتھ لے کر چلیں، عقل بھی ہو اور عشق بھی ہو. اس پہ میں دوبارہ پھر کبھی عرض کروں گا، یہ میں نے عقل کیا، ایک عشق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں، وہ بھی چاہیے. عقل محض ہوا نا، تو صرف میز پہ بیٹھے گا، میدان جنگ میں نہیں جائے گا. اس عقل کے ساتھ ایک عشق بھی چاہیے، ایک جذبہ بھی چاہیے. عقل کا دھنی ہو، فلسفی ہو، منطقی ہو، لیکن جب اس کے سامنے موقع ہے قربانی دینے کا، تو عام آدمی کی طرح قربانی دینا بھی جانتا ہو، پھر یہ کیلکولیشن نہ کرے کہ اس جگہ کوئی اور قربانی دے، میں بڑا آدمی ہوں. نہیں، یہ سب نہیں کرے. اپنے آپ کو دعوے دار بنائے. کربلا نے ہمیں سب سکھایا. آپ خود سوچیں، مثلاً حبیب ابن مظاہر جیسے فقیہ کو جنگ میں اترنا چاہیے دنیا کی کیلکولیشنز کے مطابق. تو مثلاً دنیا میں کیلکولیٹ کریں گے، کہیں گے یہ فقیہ ہے، ان کی عمر اتنی ہے، اتنے بڑھاپے میں یہ کتنے دشمن کو مار لیں گے. لیکن اگر دشمن کو مارنے کے بجائے یہ کوفہ میں ٹھہرے، تو دشمن کی سازشوں سے لڑ لیں گے، تو ظاہری طور پر تو یہ کہیں گے نا. لیکن نہیں، یہاں پر حبیب ابن مظاہر کا عشق ہے، ان کا نہیں، دین کے نام پر قربانی دینی ہے، اور قربانی میں نہیں دینی. اور کیوں ایسا ہے؟ خود سید الشہداء، اگر نہ آتے سید الشہداء میدان کربلا کے اندر، نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ، کوئی ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا. سید الشہداء کہتے ہیں میں نواسے رسول ہوں، میں رہوں گا تو دین بچے گا نا، تم دین کے لیے قربانی دو، میں پیچھے سے حفاظت کرتا ہوں، سرپرستی کرتا ہوں. سید الشہداء نے یہ نہیں کیا، قربانی دینے کے لیے. اگر سید الشہداء 10,000 کا لشکر بھی بھیجتے نا عبید اللہ ابن زیاد سے لڑنے کے لیے، اور وہ 10,000 قربانی دے دیتے اور سید الشہداء کی قربانی نہ ہوتی، تو ہم 1400 سال منا نہیں سکتے تھے، ہم 1400 سال نہیں منا سکتے تھے. یہ جو ہم 1400 سال منا رہے ہیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ سید الشہداء نے اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ قربان کر. اور اگر سید الشہداء کی قربانیوں کو دیکھنا ہے کہ سید الشہداء نے کیا کچھ قربان کیا، تو ظاہر ہے ہمارے
ناقص عقلوں میں یہ طاقت کہاں سے آئے گی کہ ہم سید الشہداء کی قربانیوں کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم سید الشہداء کی غم کو سید الشہداء کی قربانی کو اپنے سطح پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ کیسا ہوگا جب سید الشہداء اپنے بچے کو لے کر میدان میں آئے ہوں گے. جو سب کو دیتا ہو اسے دینا اچھا لگتا ہے، مانگنا اچھا نہیں لگتا. اور سید الشہداء جیسا دینے والا آج بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے. شاید سید الشہداء کے لیے لاشیں اٹھانے سے زیادہ بڑا مرحلہ یہ ہوا ہوگا کہ بچے کے لیے پانی مانگنا ہے. اور ہمارے پاس جو تصور موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم سید الشہداء کی اس قربانی کو دیکھتے ہیں کہ یہ خود حوض کوثر کا مالک ہے، قیامت کے دن ساری دنیا پیاسا ہو کر ان کے سامنے کھڑی ہوگی، یہ اور ان کے والد اور ان کے جد امجد حوض کوثر سے سب کو سیراب کر رہے ہوں گے. اور آج سید الشہداء اپنے مظلوم بچے کو لے کر کھڑے ہیں کہ ہے کوئی جو اس کو پانی پلائے. کوئی دنیا کے اندر ایک دستور ہوتا ہے، دستور یہ ہوتا ہے کہ جنگ مردوں کے درمیان کی جاتی ہے، عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ پوری دنیا کا دستور ہے. آج بھی پوری دنیا کے اندر تمام تر ظلم اور بربریت کے باوجود اگر کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن نے بچوں کو بھی مارا تو پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے. اور جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بچہ بھی نہیں، یہ تو شیر خان ہے، اس کا تو بچپنا بھی شروع نہیں ہوا ہے، یہ تو بیچارہ 6 مہینے کا ہے. جو یزید کے لشکر میں کھڑے تھے کتنے ہی شقی القلب تھے، کتنے ہی دین سے دور تھے، لیکن روایتوں کے مطابق جب حضرت علی اصغر کو اونچا کیا اور گویا بچے نے اپنی چھوٹی سی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری تو دشمن بھی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی حسین کو پانی نہیں دیا تھا تو کوئی وجہ، اب اس بچے کو تو دے دو، اس کو کیوں نہیں دے رہے. عمر سعد نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، لشکری اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی بچے کو تو پانی دے دینا چاہیے، تو ہرملا سے کہا کہ تیر چڑھا اور بچے کا نشانہ لے. تو کہتے ہیں روایت میں لکھا ہے کہ ہرملا نے عمر سعد سے پوچھا، گویا اتنا شقی تھا ہرملا، اس کے بعد بھی پوچھا کہ اتنا بڑا تیر بچے پہ چلاؤں یا باپ پہ چلاؤں. یہ جو تیر تھا اس کی 3 نوکیں نکلی ہوئی تھی. اس شقی کو پتا تھا کہ میں جب تیر چلاؤں گا اور یہ 3 نوکوں والا تیر گھومتا ہوا بچے کی طرف جائے گا تو بچے میں سے کیا بچے گا. تو کہتا ہے بچے کا نشانہ لوں یا باپ کا، تو ہمارے ساتھ کہتا ہے بچے کے گلے کی سفیدی کا. بچے کے گلے کی سفیدی کا نشانہ لے. ہرملا نے تیر چلایا، وہ تیرے ستم چلا، کتنی طاقت سے چلتا تھا یہ جو تیر ہوتا تھا، یہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ گھوڑے کو بھی مارے نا تو گھوڑا گر جاتا تھا. یہ تیر ستم علی اکبر کے ننے سے گلے میں چل گیا. اب اس مظلوم جان میں سے کیا بچنا تھا، اتنا سا گلا، اس پر اتنا بھاری تیر چلا، تو بالکل وہی ہوا جو انسان کی گردن پہ شمشیر کرتی ہے. تو روایت کہتی ہے اس کان سے اس کان تک بچے کا گلا سبا ہو گیا، بچہ سبا ہو گیا. اب ننی سی جانتی پتہ نہیں کب کا مظلوم پیاسا بیچارہ، مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ اس بیچارے کی کوئی آواز بھی نکلی ہوگی. روایت میں تو نہیں لکھا کہ بچہ رویا،
بچہ تڑپا تڑپا. یہ جو تڑپنے کا عمل ہوتا ہے نا یہ بڑا عجیب ہوتا ہے, اور خاص کر اگر کوئی انسانی جسم تڑپے کے مرے یہ بڑا سخت ہوتا ہے. جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں کئی لوگوں نے جانے دی ہوتی ہیں نا ان کے بھی ہاتھ ہلنے لگتے ہیں. لیکن یہ جو راوی ہے نا یہ بہت عجیب ہے. اس راوی نے علی اصغر کے تڑپنے کے لیے ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے, اور وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ علی اصغر یتلزا, یہ بچہ تڑپا. اچھا یہ جو بچہ تڑپا یہ اس تڑپنے کو کس طریقے سے تعبیر کیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا وقت اور لوں ایک روایت کی تشریح کے لیے. مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے نا اور پانی سے مچھلی کو نکالتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا کبھی مچھلی دم مارتی ہے کبھی سر مارتی ہے, خوب تڑپتی ہے, اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے, پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو یہ بیچاری خوب تڑپتی ہے, اس کا مطلب ابھی اور چلے گا. یہ جو مچھلی جب خوب تڑپ جاتی ہے تو آخری دفعہ تڑپتی ہے, اس کا جسم زور سے ہلتا ہے, یہ بھی یہ تلزع نہیں ہوتا. علی اصغر کا معاملہ کچھ اور ہے. جب یہ ماں مچھلی تڑپ تڑپ کے رک جاتی ہے نا, تو اگر کبھی آپ نے منظر دیکھا ہو تو اب مچھلی جسم نہیں ہلا پاتی, اس کے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, تو یہ کیا کرتی ہے اپنے ہونٹ کو کھولتی ہے بند کر دی, جسم نہیں ہلتا بس ہونٹ ہلتے. جب یہ آخری دفعہ ہونٹ ہلاتی ہے کہ اب بھی پانی نہیں ملا, حسین کے ہاتھوں میں یہ تلزا آخری دفعہ ہونٹ پھڑ پڑا ہے کہ کہیں پانی آئے. اب آپ کیا بولے علی اصغر, تو ایسی دنیا میں ہے یہاں پانی نہیں آ رہا یہاں تیر رہا.
لعنت اللہ القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.